ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
یہ سورہ فاتحہ ہے جو قرآن پاک کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی سورت ہے نزول کے اعتبار سے یعنی جو نازل ہوئی اس کے اعتبار سے تو پہلی نہیں ہے سب سے پہلے جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا سورہ اقرا کی شروع کی 5 آیتیں نازل ہوئی تھیں اور ان کے بعد سورہ مدثر کی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں ویسے مکمل سورت سب سے پہلے جو نازل ہوئی وہ یہ سورہ فاتحہ ہے اور یہ مکی ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ دوبارہ اس کا نزول مدینہ منورہ میں بھی ہوا گویا مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے اور یہ 7 آیتیں ہیں البتہ 7 آیتوں کی تعین کے سلسلے میں ائمہ کے درمیان میں کچھ تشریح میں اختلاف ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے پہلی آیت ہے اور ان کے یہاں ان کے نزدیک صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ ایک آیت جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو یہ 7 آیتیں ہیں الحمدللہ رب العالمین پہلی ہے اور یہ صراط الذین انعمت علیہم پر آیت 5ویں 6ٹھی آیت مکمل ہوتی ہے اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر 7ویں آیت بہرحال یہ 7 آیتیں ہیں اس پر تو سب کا اتفاق ہے اور یہ سب سے پہلی وہ سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی اس سورت کے بہت سارے نام ہیں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الادخان فی علوم القرآن اس میں انہوں نے 25 نام بتائے ہیں, جن میں سب سے زیادہ مشہور نام جو ہے الفاتحہ. الفاتحہ یعنی وہ سورت جس سے قرآن پاک کی شروعات ہو رہی ہے. قرآن پاک کا گویا دیباچہ, پیش لفظ, گجراتی میں پرستاونا کہتے ہیں, گویا ابتدا قرآن پاک کی اسی سورت سے ہو رہی ہے. اس معنی کر کے اس کو الفاتحہ کا نام دیا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی اور نام ہیں اس کے, فاتحۃ القرآن بھی بولتے ہیں اس کو, ام الکتاب اور ام القرآن بھی کہا جاتا ہے. قرآن پاک کے جو مضامین ہیں ان مضامین کا خلاصہ اجمالی طور پر اس سورت کے اندر بیان کر دیا گیا ہے. اس معنی کر کے اس کو ام الکتاب اور ام القرآن کا نام دیا گیا ہے. اس کو السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے. مثانی مثنا کی جمع ہے, جس کو تکرار کیا جائے, یعنی وہ سات آیتیں جن کو بار بار پڑھا جاتا ہے. چونکہ نماز کی ہر رکعت میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے اور نماز کی شروعات بھی اسی سے ہوتی ہے, اس لیے بھی اس کو فاتحہ بولتے ہیں. اور اس کا ایک نام جو ہے وہ سورۃ السوال بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ سے مانگنا کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے وہ بندوں کو اس سورت کے اندر سکھلایا ہے. سورۃ السوال بھی ہے, سورۃ المناجات بھی ہے, اور سورۃ الحمد تو اس میں شروعات اس کی الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے اس میں, اس معنی کر کے اس کو سورۃ الحمد کہتے ہیں. اور سورۃ الصلاۃ بھی بولتے ہیں اس کو, کہ نماز کی ہر رکعت کے اندر وہ پڑھی جاتی ہے. ویسے مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث قدسی, اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد نقل کیا, قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین, کہ میں نے نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا. چنانچہ بندہ جب پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں, حمد علی ربی, میرے بندے نے میری حمد بیان کی, میری تعریف کی. اور پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سأل ما سأل, کا یہ آیت جو ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں مشترک ہے, اور میرے بندے کو وہ مل جائے گا جو اس نے مانگا. اور اس کے بعد کی جب آیتیں بندہ پڑھتا ہے تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لی عبدی ولی عبدی ما سأل, کہ یہ میرے بندے کے لیے اور میرے بندے کو وہ مل جائے گا, دیا جائے گا جو اس نے مانگا. گویا اس میں آدھی تو بندے کی درخواست ہے, اس معنی کر کے اس کو گویا یہ 3.5 آیتیں اس کی جو ہیں اس کو اللہ کی حمد و ثنا ہے, اور 3.5 آیتیں بندے کی درخواست کی شکل میں ہیں. اس لیے اس کو جو ہے سورۃ الصلاۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس سورۃ کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا. اور سورۃ الشفا بھی اس کا ایک نام ہے, اس کو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے تو اس سے بیماریوں سے شفا ہو جاتی ہے. بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کی ایک ٹکڑی کسی علاقے میں بھیجی, جب وہاں وہ پہنچے تو وہاں بستی والوں نے ان کی میزبانی نہیں کی, حالانکہ اصول کے مطابق ان کو میزبانی کرنی چاہیے تھی. پھر اتفاق یہ ہوا کہ اس قبیلے والوں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا. ان لوگوں نے اس کا زہر اتارنے کے لیے اپنے طور پر ساری تدبیریں کر لیں, لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ لوگ آئے ہیں, ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی آدمی جھاڑنا جانتا ہو. چنانچہ یہ لوگ آئے ان صحابہ کی جماعت کے پاس اور آ کر کے انہوں نے پوچھا تم میں کوئی جاننے والا ہے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا ہاں میں جاننا جانتا ہوں, لیکن تم نے ہماری میزبانی تو کی نہیں, اس لیے ہم یہ نہیں کریں گے. ان کے ساتھ پھر معاملہ ہوا کہ تم اگر کچھ بکریاں طے کر لو, تو 30 یا 40 بکریاں طے ہوئی. اور پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کیا, اور اس کے جو سانپ کے زہر کا اثر تھا وہ ختم ہو گیا. وہ بکریاں اب کیا کریں؟ بعضوں نے کہا تقسیم کر لو, کہا نہیں, جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ساری بات پیش کریں گے, اور آپ جو اس کے متعلق فیصلہ فرمائیں گے اس پر عمل ہوگا. چنانچہ مدینہ جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے تم کو حضرت ابو سعید خدری سے تم کو کیسے پتا چلا کہ یہ جو ہے جھاڑ ہے, یعنی مطلب یہ کہ اس سے جھاڑنے کا کام کیا جاتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو معاوضہ لیا گیا تھا اس کو رکھنے کی اجازت دے دی کہ اس کو تقسیم کر لو, میرا بھی حصہ اس کے اندر رکھو. بہرحال یہ صورت شفا کوئی بھی بیماری کے اندر پڑھ کر کے اگر دم کیا جائے تو اس کی وجہ سے اس میں شفا ہوتی ہے. اور بعضوں نے اس کے مخصوص طریقے بھی بیان کیے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مشائخ کا عمل وہاں فضائل قرآن کے اندر جہاں مخصوص صورتوں کے فضائل بیان کیے آخر میں, وہاں سورہ فاتحہ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ کوئی آدمی اگر سورہ فاتحہ کو بسم اللہ سمیت اس طرح کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمدو کے نام کے ساتھ ملا کر کے پڑھے 41 مرتبہ اس طرح فجر کی نماز کی سنتوں اور فرض کے درمیان پڑھ کر کے جو ہے اس سے تو 40 روز تک کرے گا, بیمار پر دم کرے گا یا پانی پر دم کر کے پلائے گا تو اس سے شفا حاصل ہو جائے گی. یہ اس کا ایک عمل یہ بھی بتایا گیا ہے. اور سورہ کافیہ اور وافیہ یہ بھی اس کا نام بتلا دیا ہے, اور اس کے بڑے فضائل بھی آئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف میں اس کی فضیلت کے سلسلے میں جو روایت آئی ہوئی ہے, حضرت ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر نماز میں تھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بلایا, آواز دی, تو نماز میں ہونے کی وجہ سے میں فوراً نہیں گیا, نماز پوری کر کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بلایا فوراً کیوں نہیں آئے؟ کیا تم نے قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, کہ ایمان والو اللہ اور رسول کی پکار کے اوپر لبیک کہو جبکہ وہ تم کو ایک ایسی چیز کے لیے پکاریں جس میں تمہاری زندگی ہے, تمہارے لیے حیات ہے. تو حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نماز میں تھا. ویسے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کسی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلاویں اور نماز میں بھی ہو تو اس کے لیے جواب دینا واجب ہے. اب یہ اس جواب کی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں, یہ مسئلہ ائمہ کے درمیان اختلاف کا ہے. چنانچہ اکثر شافعیہ اور حنابلہ اور مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی. بعض اس میں سے فساد کے قائل ہیں, حناب میں سے بھی بعض نماز کے ٹوٹنے کے قائل ہیں, جیسے کہ امام طحاوی وغیرہ. شوافے میں سے حافظ ابن حجر نے بھی نماز کے ٹوٹنے کا حکم لگایا ہے, اور حناب میں سے بھی بعض اس طرف گئے ہیں کہ اس سے نماز ٹوٹے گی نہیں. بہرحال جواب دینا ضروری ہے, اس پر سب کا اتفاق ہے. خیر, تو حضرت ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسجد سے نکلنے سے پہلے تم کو ایک ایسی صورت جو قرآن کے اندر تمام صورتوں کے اندر سب سے عظیم ہے تو وہ میں تم کو بتلاؤں گا, سکھلاؤں گا. پھر حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لیا اور چلنے لگے. چلتے چلتے مسجد کے دروازے پر جب پہنچے تو وہاں تک ابھی وہ بتلایا نہیں. اب مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں دروازے سے باہر نہ نکل جائیں, تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے ابھی بتلایا تھا, فرمایا تھا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے تم کو ایک سب سے عظیم سورت جو قرآن کی سورتوں میں عظیم ہے وہ بتلاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے الحمدللہ رب العالمین ہی سب المسانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ. یہی وہ سات آیتیں ہیں جن کا بار بار تکرار کیا جاتا ہے, اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے. تو بہرحال یہ فضیلت اس کی اس سلسلے میں بتلائی گئی ہے. اور ایک اور فضیلت جو ہے ترمذی شریف کی روایت کے اندر ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ جو ہے یہ نبل کے مسلم کی روایت ہے, مشکات کے اندر ہے کہ حضرت جبریل ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور ایک آواز آسمان سے سنائی دی. آپ نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر کے کہا کہ آج آسمان کا ایک دروازہ کھلا جو آج تک کبھی کھلا نہیں تھا, اور اس میں سے ایک فرشتہ نیچے آ رہا ہے جو کبھی زمین پر آیا نہیں تھا. اس فرشتے نے آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور اللہ کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو دو ایسے نور اللہ کی طرف سے دیے گئے کہ آپ سے پہلے کسی اور نبی کو وہ عطا نہیں کیے گئے. ایک تو سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں دو دعا کی ہیں, اور یہ دعا جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے. یہ بھی اس کی فضیلت کے اندر بتلایا گیا ہے. اور یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت مجھے عطا فرمائی جو نہ تورات میں ہے, نہ انجیل میں ہے, نہ زبور میں ہے, نہ قرآن میں اس جیسی کوئی سورت ہے, وہ اس کا کوئی بدل کسی کتاب میں موجود نہیں, اور یہی وہ سات آیتیں اور قرآن عظیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا. بہرحال اور بھی اس کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں, اور یہ سورہ فاتحہ یہاں شروعات جو کی گئی ہے قرآن پاک کی تلاوت میں, پہلے اعوذ باللہ کا پڑھنا. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, کہ نبی آپ جب قرآن پڑھنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کریں شیطان مردود سے. تو اس کی وجہ سے قرآن کی تلاوت سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا, اور تعوذ کے الفاظ عام طور پر جو حدیث میں آئے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ویسے بعض نے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بھی بتایا ہے, لیکن زیادہ مشہور یہی جو عام طور پر ہم پڑھتے ہیں. تو اس کو پڑھنا مسنون قرار دیا گیا ہے, اور یہ صرف قرآن کی تلاوت سے پہلے, چاہے قرآن کی تلاوت نماز میں ہو یا نماز سے باہر ہو. نماز کے اندر بھی پہلی رکعت کے اندر جب قرآن شروع کیا جائے گا سورہ فاتحہ, تو اس سے پہلے یہ اعوذ باللہ پڑھی جائے گی. اب یہ ہے کہ ہر رکعت میں اس کو پڑھنا چاہیے یعنی یا پہلی رکعت میں پڑھا ہوا سب کے لیے کافی ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر رکعت میں پڑھنا ضروری نہیں, پہلی رکعت کا پڑھا ہوا بات کے لیے بھی کافی ہے. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر رکعت کے اندر پڑھنا یہ مستحب قرار دیا گیا ہے. اور تلاوت کے دوران اگر کسی دنیاوی چیز میں مشغول ہو گئے, کسی کے ساتھ بات کر لی یا کوئی چیز کھا پی لی, تو اس صورت میں پھر سے اس کو پڑھا جائے گا. تو یہ تعوذ کا حکم ہے, اور یہ اعوذ باللہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ خاص ہے. قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب آپ پڑھیں یا کوئی اور مضمون پڑھیں تو اس کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے, اور وہ مسنون بھی نہیں ہے. خاصیت ہے, یہ گویا خصوصیت ہے, امتیاز ہے قرآن کا. دراصل قرآن کے سلسلے میں جب کوئی آدمی سمجھ کر اس کے پڑھنے کی کوشش کرے گا تو اس میں یہ خطرہ رہتا ہے کہ شیطان کہیں اس کے فہم اور فکر میں उसकी सोच और समझ के अंदर कोई गुमराही का पहलू न शामिल कर दे, तो उससे हिफाजत के लिए तावुज का हुक्म दिया गया है। और तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये भी पढ़ना चाहिए कुरान की तिलावत से पहले। और कुरान पाक के अंदर एक तो बिस्मिल्लाह वो है जो सूरह नमल का एक हिस्सा है, वहाँ इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसकी आयत पूरी आयत भी नहीं, आयत का एक हिस्सा है, वो तो कुरान पाक का जुज है, इस पर तो सबका इत्तेफाक है। और उसके अलावा कुरान पाक के अंदर 113 सूरतों के ऊपर बिस्मिल्लाह लिखी गई है, सूरह तौबा के अलावा, सूरह तौबा पर नहीं लिखी गई, सूरह तौबा के अलावा बाकी 113 सूरतों के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी गई है। ये क्या है? इस सिलसिले में तीन नज़रियात हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का नज़रिया ये न तो कुरान पाक का ही जुज है न सूरतों का जुज है, ये उसको इमाम मालिक कुरान का जुज भी नहीं मानते और सूरतों का जुज भी नहीं मानते, जबकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये एक आयत है बिस्मिल्लाह, एक तो वो जो सूरह नमल में है, उसके अलावा ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक मुस्तकिल आयत है जो अल्लाह ताला ने दो सूरतों के दरमियान फासला करने के लिए नाजिल फरमाई है। हुजूर पर जब यह नाजिल होती थी तो आपको पता चलता था कि एक सूरत ख़त्म हुई दूसरी सूरत शुरू हो रही है, तो हुआ फसल बैन सुवर, सूरतों के दरमियान फासला करने के लिए अल्लाह ने नाजिल फरमाई है। तो ये एक आयत है जो इन सब सूरतों के शुरू में लिखी गई है। अब ये जो है इन सूरतों का या सूरह फातिहा का जुज है या नहीं, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मुस्तकिल आयत, एक ही आयत, ये 113 आयतें नहीं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने भी उसको पूरे कुरान के अंदर एक आयत शुमार किया गया और ये तमाम सूरतों के शुरू में उसको लिखा गया है सहाबा के आपस के इजमा से, लेकिन आयत एक है। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये 113 आयतें बाकायदा, आयतों की तादाद बढ़ जाएगी उसके एतबार से। और फिर जिस सूरत के ऊपर लिखी गई है उस सूरत का वो जुज और हिस्सा है या नहीं, तो सूरह फातिहा के मुतालिक तो तमाम शाफी मशाइक का इत्तेफाक है कि वो सूरह फातिहा का भी जुज है। बाकी सूरतों के मुतालिक उलमाए शवाफे के दरमियान दो कौल हैं, लेकिन राजह कौल वो यही है कि बाकी सूरतों का भी ये हिस्सा और जुज है, गोया उनके नज़दीक हर सूरत का हिस्सा है, जुज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिवाय सूरह तौबा के, सूरह तौबा में नहीं। वैसे दरमियान में भी एक सूरत पूरी करके जब दूसरी सूरत शुरू करेंगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी, लेकिन सूरह तौबा जब शुरू करेंगे दरमियान में तो वहाँ बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाएगी। यहाँ जब कुरान शुरू कर रहे हों, इब्तिदान यानि तिलावत शुरू करो, तिलावत आप शुरू कर रहे हैं सूरह तौबा ही से, तो उस सूरत में हुज़ूर के साथ बिस्मिल्लाह भी पढ़ी जाएगी। वो इसलिए कि कुरान की तिलावत के शुरू में हुज़ूर के साथ बिस्मिल्लाह भी पढ़ी जाती है। तो बहरहाल ये आयत बिस्मिल्लाह के सिलसिले में जो हजरत आइम्मा के रायें थी वो आपके सामने पेश कर दी। अब तो सुनिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बिस्मिल्लाह में बा है, सीन है और अल्लाह का नाम है, लफ्ज़ अल्लाह है, तो ये बा को इस्म के साथ जोड़ दिया है। अरबी ज़बान में लफ्ज़ बा जो है वो मुख्तलिफ मानी देने के लिए आता है, उन मानी में से तीन माना यहाँ जो है गया जोड़ खा सकते हैं, मुनास मौजून हो सकते हैं। एक तो मुसाहबत यानि एक चीज़ के किसी सी चीज़ के साथ इत्तिसाल और जोड़ पैदा करने के लिए, और दूसरा इस्तियानत के लिए किसी चीज़ से मदद हासिल करने के लिए, और तीसरा तबर्रुक के लिए किसी चीज़ से बरकत हासिल करने के लिए। तो इन तीनों एतबार से माना यूँ होगा बिस्मिल्लाह कि अल्लाह के नाम के साथ, अगर मुसाहबत वाला माना लें, इस्तियानत वाला माना लें तो कहेंगे अल्लाह के नाम की मदद से, और अगर वो तबर्रुक वाला माना लें अल्लाह के नाम की बरकत से मैं ये शुरू कर रहा हूँ या तिलावत कर रहा हूँ। और अल्लाह आगे, अल्लाह जो है अल्लाह का ज़ाती नाम है, और अर रहमान और रहीम जो है वो सिफाती नाम है, यानी उसमें अल्लाह की सिफत बयान की गई है, वैसे अल्लाह तबर ताला की बहुत सारे सिफाती नाम हैं, 100 बल्कि उससे भी ज़्यादा हैं। तो हकीकत यह जब किसी ज़ात के मुख्तलिफ नाम हों तो उनके कमालात और औसाफ पर दलालत करते हैं कि वो ज़ात बहुत सारे औसाफ की जामे है, और उन औसाफ को ताबीर करने के लिए, बतलाने के लिए डिक्शनरी और लुगत के अंदर कोई एक लफ्ज़ नहीं है, इसलिए अलग अलग अल्फाज से उन औसाफ को जाहिर किया जाता है। तो ये सिफाती नाम कहलाते हैं, जैसे भाई किसी को कहते हैं मौला हाफिज, कारी, मौलवी, मुफ्ती। तो अब देखो एक शख्स के अंदर बहुत सारी खूबियाँ थी, वो कुरान का हाफिज भी है, कुरान को उमदा तरीके से पढ़ने का तरीका भी उसने सीखा हुआ है, और जो है आलिम भी है, कुरान के मतारिफ से भी वाकिफ है, और फतवा देने का तरीका भी जानता है। अब ये मुख्तलिफ कमालात थे, उन कमालात को ताबीर करने के लिए कोई एक लफ्ज मौजूद नहीं था, इसलिए मुख्तलिफ गोया सिफाती नाम उसके साथ जोड़े गए। इसी तरह अल्लाह ताला के कमालात को और उसके औसाफ को जाहिर करने के लिए अल्लाह ताला के बहुत सारे नाम हैं। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के भी, ये सूरह फातिहा के भी जो मुख्तलिफ नाम बतलाए गए वो इसी तरह समझे जाएंगे। ये सूरह फातिहा के अंदर बहुत सारी औसाफ और खूबियाँ हैं, उन खूबियों को ताबीर करने के लिए कोई एक लफ्ज़ नहीं था, इसलिए मुख्तलिफ अलग अलग अल्फाज से अलग अलग नाम उसके लिए वज़ा किए गए हैं। और रहमान रहीम, तो लफ्ज़ रहमान और रहीम दोनों रहमत से बने हैं, लेकिन दोनों के मफहूम में फ़र्क है। लफ्ज़ रहमान जो है वो अल्लाह की रहमत के उमूम को बतलाता है, यानि गोया अल्लाह की रहमत सब को शामिल है। इसीलिए अगर मुफ्ती तकी साहब ने, वैसे तो आम तौर पर उसका तर्जमा करते हैं कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, लेकिन अगर मुफ्ती तकी साहब उसका तर्जमा करते हैं कि शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान। गोया दुनिया में जितनी भी मखलूकात, पूरी दुनिया में कोई एक मखलूक भी ऐसी नहीं है जिसको अल्लाह की रहमत शामिल हाल न हो। तमाम इंसान, तमाम जानवर, तमाम मखलूकात को अल्लाह ताला की रहमत गोया शामिल है, इस माना करके उसको रहमान से ताबीर किया गया, रहमत के उमूम को बतलाने के लिए। और रहीम का लफ्ज़ जो है वो रहमत के कमाल को बतलाने के लिए कि वो बड़ा मेहरबान है, उसकी रहमत कामिल व मुकम्मल है। तो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि रहमान गोया दुनिया में अल्लाह ताला की रहमत तमाम मखलूकात को शामिल है, इसलिए रब्ज़ रहमान का इतलाक जो है वो दुनियावी एतबार से, और आखिरत के अंदर अल्लाह की रहमत जिसको भी शामिल होगी पूरे तौर पर शामिल होगी, इसलिए कि दुनिया में जो है वो दुनिया की साख्त और बनावट ही ऐसी है कि वहाँ कामिल तौर पर रहमत शामिल हो सकती, दुनिया में उसकी सलाहियत ही नहीं, दुनिया का ज़र्फ़ इस लायक नहीं है कि अल्लाह तबरक ताला की कामिल रहमत उस मखलूक को हासिल हो सके। अल्लाह ताला ने तीन दार बनाए हैं, तीन घर, एक तो जन्नत है जिसमें खैर ही खैर है, वहाँ शर का शायबा नहीं, और दूसरा जहन्नम है जहाँ शर ही शर है, वहाँ खैर का कोई शायबा नहीं, और तीसरा जो है दुनिया है उसमें खैर और शर दोनों मिले हुए हैं, यहाँ कोई खुशी ऐसी नहीं जिसके साथ गम की मिलावट न हो, समझा है कि नहीं, हर चीज़। तो यहाँ दुनिया की बनावट अल्लाह ने ऐसी की है, इसलिए वहाँ जो है किसी को भी अल्लाह की रहमत जो हासिल होगी वो कामिल हासिल हो ही नहीं सकती, क्योंकि दुनिया के अंदर गोया दुनिया के हालात के एतबार से उसके अंदर उसकी सलाहियत थी, उस चीज़ में सलाहियत थी। कभी तो होता अल्लाह की रहमत अपनी जगह पर है, लेकिन वो मकाम, वो महल, वो जगह ऐसी नहीं है जिसमें कामिल तौर पर अल्लाह की रहमत आ सके, ज़र्फ़ बर्तन के अंदर इतनी गोया गुंजाइश नहीं है, इस माना करके दुनिया के अंदर अल्लाह की रहमत किसी पर कामिल नहीं होगी, कामिल आखिरत ही में होगी। दुनिया में सबको शामिल है, कोई ऐसी मखलूक नहीं है जिस पर अल्लाह की रहमत ना शामिल ना हो, इसलिए तर्जमा उसका करेंगे कि शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है और बड़ा मेहरबान है। آگے سورہ الحمد شروع ہو رہی ہے, سورہ فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین. حمد کہتے ہیں تعریف, کسی کے ذاتی کمالات کی بنیاد پر جو تعریف کی جائے اس کو عربی زبان میں حمد کہتے ہیں. اور ایک لفظہ مدح بولا جاتا ہے, کسی کا ذاتی کمال ہو یا کسی کی دین ہو, دونوں صورتوں میں اس کمال کے اوپر جو تعریف کی جائے گی وہ کیا ہے؟ مدح ہے. دوسرے کی دین پر بھی تعریف کی جائے اس کو بھی مدح. بھائی تاج محل بڑا خوبصورت ہے, اس کی تعریف کی جاتی ہے تو تاج محل کی خوبصورتی اور کمال اس کا اپنا ذاتی نہیں ہے, بلکہ وہ کاریگر کی محنت کے نتیجے میں ہوا, اور کاریگر کی جو محنت ہے اس کا فن یہ بھی اس کا ذاتی کمال نہیں ہے بلکہ اللہ کا دیا ہوا ہے. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں جتنے بھی ارباب اصحاب کمال ہیں کسی کا کمال بھی اپنا ذاتی نہیں, سب اللہ کا دیا ہوا. تو لفظ حمد جو ہے کسی پر بھی بولا نہیں جا سکتا, لفظ حمد اللہ ہی کے لیے بولا جائے گا. اس لیے کہ حمد کا لفظ اسی تعریف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو ایسے کمال کے اوپر کی گئی ہو جو کمال ذاتی ہو, اور دنیا کی مخلوقات کے اندر جس کا بھی جو کمال ہے وہ ذاتی نہیں بلکہ وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اس معنی کر کے اس کو حمد نہیں کہہ سکتے بلکہ اس کو مدح کہیں گے. تو یہاں الحمدللہ رب العالمین حمد اس میں جنس ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو رب العالمین تمام جہانوں کا پروردگار ہے, یعنی گویا تمام جہان یہ دنیا جو ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انواع پیدا فرمائے ہیں یا مختلف اجناس, مختلف جنسیں اور مختلف نوعیں, انسان ہیں, جنات ہیں, جانوروں میں بھی مختلف قسمیں ہیں, اور جو ہے چرند ہیں, پرند ہیں, جمادات ہیں, نباتات ہیں. تو ہر ایک کی ایک گویا ایک دنیا, ایک جہاں ہے. ایک انسانوں کا جہاں ہے, جنات کا جہاں عالم ہے, ہر ایک مخلوق کا ایک الگ عالم ہے. پوری دنیا گویا بہت سارے عالموں کا مجموعہ ہے, یوں کہا جا سکتا ہے. اس معنی کر کے تمام کا پالنے والا, انسانوں کا, جناتوں کا, جانوروں میں بھی پھر جانور کی جتنی بھی اجناس ہیں, اعلیٰ انواع ہیں, ان سب کو ایک ایک عالم سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو وہ سب کا پالنے والا اللہ تبارک تعالیٰ ہے. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بھئی یہ خود دنیا جو ہماری ہے نا, جو ہمیں نظر آ رہی ہے, اس دنیا کے علاوہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت سارے جہاں پیدا کیے ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتے, لیکن آج کل جیسے کہ سائنس دانوں کی تحقیق یہ ہے کہ ہماری یہ دنیا جس کے لیے سورج اور چاند ہیں, یہ جو ہماری یہ کہکشاں ہے, اس دنیا کے علاوہ بہت ساری کہکشائیں ہیں. ابھی دو روز پہلے ہی ایک مضمون اس سلسلے میں سامنے آیا تھا تو میں نے اس کو بھی نوٹ کر لیا. اس سے اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی ہے, عظیم ہے, اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان یعنی پرورش اور تربیت کی شان کتنی عظیم ہے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے. چنانچہ مضمون نگار نے لکھا ہے کہ جس زمین پر ہم رہتے ہیں وہ ایک عام آدمی کے حجم کے مقابلے میں 20 ارب خرب گنا بڑی ہے. ایک آدمی انسان کا جو جسم ہوتا ہے اس کا بدن, اس کے اعتبار سے یہ ہماری دنیا جو ہے یہ زمین کا حجم کتنا بڑا ہے؟ 20 ارب خرب, یعنی کروڑ 10 کروڑ, 100 کروڑ کا ایک ارب, اور وہی ارب ہے, 100 کروڑ کا ایک ارب ہے اور 100 ارب کا ایک خرب ہے. تو 20 ارب خرب ہے کہ نہیں؟ جبکہ ہمارا سورج ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے. اس کے مقابلے میں ایک سیارہ اور ہے, اس کو ایٹا کوری 9 کہتے ہیں. یہ ہمارے سورج سے بھی 50 لاکھ گنا بڑا ہے وہ سیارہ, حالانکہ سورج ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے اور وہ 50 لاکھ گنا. اور اس کے بعد ایک اور سیارہ ہے بیٹل جوس نامی, جو ہمارے سورج سے 30 کروڑ گنا بڑا ہے. اور پھر ایک اور سیارہ ہے وی وائی کینس, جو اس کی بڑائی کا کیا کہنا, یہ ستارہ ہمارے سورج سے ایک ارب یعنی جو ہے 100 کروڑ گنا بڑا ہے. آپ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں اس کا نام ملکی وے, یعنی وہ جو سورج چاند جو ہمارا ہے اس کو یہ سوریہ منڈل بولتے ہیں گجراتی کے اندر, یہ کہکشاں کہلاتی ہے, اس کو ملکی وے بولتے ہیں. اور ہماری صرف اس ایک کہکشاں میں ہمارے سورج جیسے 300 ارب سے زائد سورج موجود ہیں. اور یہ کہکشاں اتنی بڑی ہے کہ اگر ہم کسی ایسی چیز میں سوار ہوں جو ایک سیکنڈ میں 3,00,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہو, یعنی ایک سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر لگانے والی ہو وہ چیز, تو اس کو بھی ہماری اس کہکشاں کو پار کرتے کرتے 1,00,000 سال لگ جائیں گے. اندازہ ہوا کہ ہماری کہکشاں کتنی بڑی ہے. لیکن نہیں, ہم آپ کو اپنی پڑوسی کہکشاں میں لے چلتے ہیں, اس کا نام اینڈرومیڈا ہے, وہ ہماری کہکشاں سے 2 گنی ہے, یعنی 2,00,000 سال لگ جائیں گے. لیکن یہ بھی چھوٹی ہے. M81 نامی کہکشاں ہماری کہکشاں سے 60 گنا بڑی ہے, جبکہ IC 1011 ہماری کہکشاں سے 600 گنا بڑی ہے. اب سمجھ آیا کہ اللہ کی قدرت کتنی وسیع ہے. ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا. جیسے ستاروں سے کہکشاں بنتی ہے, آپ کو معلوم ہے ان کہکشاؤں سے کلسٹر بنتے ہیں, اور جس کلسٹر میں ہماری کہکشاں واقع ہے اس کا نام ویرکو کلسٹر ہے. اور صرف اس ایک کلسٹر میں 47,000 کہکشائیں ہیں. اور معاملہ ابھی یہیں ختم نہیں ہوا. کلسٹرز بھی آپس میں مل کر سپر کلسٹر بناتے ہیں, اور جس سپر کلسٹر میں ہم رہتے ہیں اس کا نام لوکل سپر کلسٹر ہے, اور اس کلسٹر میں 100 کے قریب کلسٹر ہیں. اور ایک کلسٹر میں اوپر بتلایا نا 47,000 یہ, اور اس سپر کلسٹر جیسے کم و بیش 1 کروڑ سپر کلسٹر ہماری کائنات میں موجود. اب کہاں کیسے, یہ زمین کی حیثیت تو اس کے مقابلے میں ایک نقطے سے بھی کم سمجھی جاتی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ رب العالمین ہیں, سارے جہانوں کے پروردگار ہیں, اس سے آپ اندازہ لگا. ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں. ہم لوگ تو ہماری جانکاری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کنویں کے مینڈک بھی کہنے کا وہ لفظ بھی کم پڑتا ہے اس کے لیے, سمجھایا کہ نہیں. تو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ اس میں. آج کل کے سائنسدان جو ہیں وہ ان تفصیلات کو بتاتے ہیں تو ہم سنتے ہیں تو ہماری عقل گویا اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی, سمجھ میں نہیں آتا. اتنی بڑی کائنات ہے, اللہ اس ساری کائنات کو بنانے والا بھی ہے اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا بھی ہے, اور ان میں سے ہر ایک کو اپنے کمال تک پہنچانے والا. تربیت کہتے ہیں ہر کسی بھی چیز کو جو ہے نا درجہ بدرجہ دھیرے دھیرے اس کی جو انتہا ہے وہاں تک پہنچانا. جیسے انسان بچہ پیدا ہوا, اب اس کی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ بچپن سے لے کر ایک کامل انسان نوجوان بنتا ہے وہاں تک اس کو پہنچانے کے لیے جتنی بھی محنت کی جاتی ہے اس کو تعبیر کریں گے کیسے, تربیت سے. تو اللہ تعالیٰ سارے جہانوں اور جہانوں کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری مخلوقات کا پالنہار ہے. تو اب اندازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا. اب یوں کہا جا سکتا ہے کہ ساری تعریفیں جتنی بھی ہیں کس کے لیے ہیں, اس لیے کہ دنیا میں کسی بھی چیز کی تعریف کی جائے گی, بھائی ایک مکان کی تعریف کریں گے تو یہ مکان کی تعریف دراصل اس مکان کے بنانے والے کی تعریف ہے. تو کائنات کی ساری مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی ہے, تو کسی کی بھی تعریف کی جائے گی تو وہ تعریف سیدھی پہنچے گی کہاں, اللہ تعالیٰ تک. اس معنی کر کے گویا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے, اسی کی دلیل یہ بتلائی رب العالمین, تو وہ سارے جہانوں کا پالنہار اس کا پالنے والا ہے.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم لا تنزه منا صالح ما آتيتنا اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما ہمیں اور ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما ہماری تمام ضرورتیں اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما ہماری اولادوں کو عقائد حق علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے اے اللہ ہمیں اور ہمارے تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمور فرما عبادات کا اہتمام نصیب فرما معاملات کی درستگی عطا فرما معاشرت کا حسن عطا فرما آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما آپس کی حق تلفیوں سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے تو ہماری پورے پوری حفاظت فرما اے اللہ تو ہمیں اپنی کمیوں اپنی کوتاہیوں اپنے قصور اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما معلوم نہیں کب اور کہاں زندگی کی شام ہو جائے اے اللہ ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو. اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما, قبر کے عذاب سے حفاظت فرما, محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما, اس دن کی رسوائی سے بچا لے, اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما, اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما. اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے, دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما, پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر اے اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما, جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے اس کو نجات عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما, ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. یہاں موجود اے اللہ تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.